محبت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 426، بمقام جامعہ مسجد القدس، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، مورخہ 30/9/2005، موضوع رمضان المبارک کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوا؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راول پنڈی۔
من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. جو شخص اپنا محاسبہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، اور جو اپنی غلطیوں کو ہر نماز میں، ہر روز، ہر ہفتے اللہ تعالی سے بخشوا لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سال آتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ پچھلا رمضان آیا، گزر گیا، اگلا رمضان آنے والا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک اللہ تعالی کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اور ہم نے کتنے نیک عمل کیے ہیں۔ کیا پچھلے رمضان میں جو ہم نے اللہ تعالی سے وعدے کیے تھے، کیا ہم نے سال کے 11 مہینے میں اللہ سے وہ وعدے نبھائے ہیں، یا ہم نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے ہیں؟ کیا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی گئی ہیں، یا ہمارے نامہ اعمال ہماری سیاہ کاریوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ آپ نے فرمایا، پانچ نمازیں، فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء سے لے کر پھر فجر تک، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ جو انسان اس دوران کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ظہر کی نماز میں بخشواتا ہے۔ ظہر سے لے کر عصر کی نماز میں جتنے بھی یہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ویسے ہی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کرتا ہے۔ اسی طرح عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء سے فجر تک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ اعمال جو ہیں یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اذ اجتنب الکبائر, جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. کیا واقعی اس حدیث پر ہمارا عمل ہے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں؟ ہماری زندگی, ہمارا کاروبار, ہمارے دن اور رات کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے, صغیرہ اس سے صادر ہو جاتے ہیں؟ تو یہ حدیث اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ آدمی جو کبیرہ گناہ سے بچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سال کے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے ان اعمال کی وجہ سے. ایک صحابی فرماتے ہیں, ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا. فقال یا ایہ الناس, فرمانے لگے اللہ کے نبی, اے لوگو قد ازلکم شہر عظیم, اے لوگو ایک شہر, ایک مہینہ جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے وہ آنے والا ہے. شہر مبارکن, وہ مہینہ بڑا ہی برکت والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے اور ان کی راتوں میں قیام کرنے کو نفل قرار دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے نیکی اور بھلائی کے ذریعے سے, کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, فرمایا وہ نیکی کرنے والا, نفل ادا کرنے والا رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ہے جیسے باقی مہینوں میں وہ فرض ادا کر رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نفلی کام کا اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا 11 مہینوں میں فرض چیزوں کا ثواب دیا کرتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا, فرمایا جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے, جو چیز اس پر فرض کر دی گئی ہے اس کو ادا کرتا ہے, اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا. وہو شہر الصبر, فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ, اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, فرمایا وہ مواسات کا مہینہ, اور اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق میں زیادتی کرتا ہے. من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ, جو آدمی اس میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے, کان له مغفرۃ لذنوبہ, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف فرما دیتا ہے. وہ اتقر رغبتہ من النار, اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ, اور فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا ایک روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے. اس کو صرف افطار کرنے کا اس وجہ سے ثواب اتنا دیا جاتا ہے کہ اس نے ایک روزے دار کا روزہ افطار کروایا. من غیر ان ینتقص من اجرہ, یہاں تک کہ روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. قلنا یا رسول اللہ, صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی, لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم, ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا, ہم غریب لوگ ہیں کہ ہم کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا سکیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی فرمانے لگے, یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ مما, فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کو ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے دودھ کے ایک گھونٹ سے, ایک کھجور سے, یا پانی کے گھونٹ سے. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنا ایک روزے دار ثواب حاصل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وَمَنْ أَشْبَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَزْمَى حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور اس پانی کی وجہ سے اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. فرمایا اللہ کے نبی نے یہ شہر اس کا پہلے دس دن, فرمایا یہ رحمت کے دس دن ہے اور اس کے درمیانی دس دن مغفرت کے دس دن ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور اس کا آخری اشرہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرنے کا اشرہ ہے. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ, جو اس میں کسی اپنے خادم کے کام میں کمی کرتا ہے, تخفیف کرتا ہے, غفر اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ شعبان کے آخری روز دیا, رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے دیا, اور رمضان کی فضیلت بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا, اس میں افطاری کروانے والے کا کتنا اجر و ثواب رکھا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں, قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليله خير من الف شهر. فرمایا اللہ کے نبی نے, دخل رمضان کا مہینہ تم پر داخل ہوا, ان هذا الشهر یہ مہینہ, قد حضركم حاضر ہو چکا, وفيه ليله خير من الف شهر, اور اس کی ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ, جو اس کے رات کے ثواب سے محروم رہ گیا وہ ساری نیکیوں سے محروم رہ گیا. ولا یحرم خیرہا الا کل محروم, اور اس سے محروم وہی شخص رہ سکتا ہے جو ہر قسم کا محروم ہو اور اس کی قسمت میں محرومی کے علاوہ کچھ نہ لکھا گیا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. فرمایا اللہ کے نبی نے, اس مہینے کی پہلی رات کو ہی شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتا منها باب, اور اس کا دروازہ کھولا نہیں جاتا جب تک رمضان رہتا ہے. وہ فتحت ابواب الجنہ, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب, اور رمضان تک جنت کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا. وینادی منادن, اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے, یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر, اے نیکیاں کرنے والے آ جا اور اے برائیاں کرنے والے رک جا. وللہ اتقاء من النار وذلك كل ليله, اور اللہ تعالی رمضان کی ہر رات کو جہنم کی آگ سے گردنوں کو آزاد فرما دیتا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, الصیام والقران یشفعان للعبد. فرمایا اللہ کے نبی نے, روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا. یقول الصیام, روزہ کہے گا, اے رب انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار. روزہ کہے گا, اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے روک دیا, اس کو شہوات سے دن میں روک دیا. فشفعنی فی, اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر. ویقول القرآن, قرآن کہے گا, مناتہ النوم باللیل, میں نے رات کی نیند اس پر حرام کر دی, رات کو یہ سویا نہیں کرتا تھا. فشفعنی فی, اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر. فیشفعان, اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا اور قرآن کی بھی سفارش قبول کرے گا, اور ان کی سفارش ایسے قبول ہوگی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالہا, ابن آدم کا ہر عمل اللہ اس کو زیادہ کرتا ہے, یہاں تک کہ دس گنا زیادہ کرتا ہے. الا سبع مئات, یہاں تک کہ اس کو ایک کی بجائے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم, اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے ہر نیکی آدم کے بیٹے کی قبول جو ہونے والی نیکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں دس یا ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں 700 گنا تک زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے الا الصوم سوائے روزے کے, فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کیونکہ روزہ خاص میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب میں ہی اس کو عطا کروں گا. کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب روزے کا کتنا عطا کرنا ہے. يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ یہ بات کہتا ہے يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ, کہ یہ بندہ میری وجہ سے کھانے سے رک جاتا ہے, شہوات سے رک جاتا ہے. لِلصَّائِمِ میں فَرْحَتَان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ, اے خوشی اس موقع پر کہ جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوگا. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور اے خوشی اس موقع پر ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے. والصیام جنۃ, اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. فاذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے, فلا یرفث ولا یسخب, فرمایا نہ اس دن فوش کوئی سے کام لے اور نہ شور شرابہ کرے. فان صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی مروم صائم, اگر کوئی اس کو گالی نکالے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو لڑائی جھگڑا کرنے والے اور گالی نکالنے والے سے یہ کہہ دے انی مروم صائم, میں روزے دار شخص ہوں اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دیتا. احادیث کی روشنی میں آپ نے روزے کا ثواب سنا, رمضان کے مہینے کی فضیلت سنی. رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے اور روزہ افطار کرنے کا ثواب سنا, لیکن کیا یہ اجر و ثواب ہر انسان کو مل جائے گا؟ نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجہ فیما یدع طعامہ وشرابہ, فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا مرتا ہے یا پیاسا مرتا. اگر ایک آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا, اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا, اللہ کو کوئی حاجت نہیں, کوئی ضرورت نہیں اس بندے کی کہ یہ بھوکا یا پیاسا مر رہا ہے. اللہ اس کے اجر و ثواب میں, اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر و ثواب نہیں لکھے گا. سوچیں, ایک آدمی جھوٹ بولے تو اللہ اس کو روزے کا اجر و ثواب نہ دے, ایک آدمی جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ اس کو روزے کا اجر و ثواب نہ دے, لیکن ایک بندہ اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکائے, غیر اللہ کے نام کی نظروں نیاز دے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے, غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھے, غیر اللہ کو حاجت روا سمجھے, مختار خل سمجھے, بگڑی بنانے والا سمجھے, تقدیر بدلنے والا سمجھے, خوشی اور غمی اس کے لیے رکھے, امید اس سے قائم رکھے, خوف اس کا دل میں ہو, سوچئے جھوٹ بولنے والے کو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور جو شخص عقیدے کا خراب ہو, جس کے عقیدے میں بربادی ہو, خرابی ہو, سوچئے اس کو کہاں اس کا اجر و ثواب مل سکتا. قبل اس کے کہ چند دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ ہم پر داخل ہو, قبل اس کے کہ رمضان کا وہ مہینہ بابرکت مہینہ جس کو اللہ کے نبی رحمت اور مغفرت کا مہینہ, پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ جہنم سے گردنوں کے آزاد کرنے کا ہے, قبل اس سے کہ وہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر داخل ہو اور ہم اس مہینے کو پائیں, اس سے قبل ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ بنیاد ہے ہر عمل کی, عقیدہ بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کی, عقیدہ بنیاد ہے جہنم سے آزادی کی,
عقیدہ بنیاد ہے اللہ کو راضی کرنے کی، عقیدہ بنیاد ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی۔ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے، ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزار ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو خالی کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ حکومت دینے والا بھی تو، حکومت چھیننے والا بھی تو، عزت دینے والا بھی تو، ذلت دینے والا بھی تو، وسعت دینے والا بھی تو، تنگی دینے والا بھی تو، بیماری دینے والا بھی تو، شفا دینے والا بھی تو، اولاد عطا کرنے والا بھی تو اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی تو، اللہ مشکل میں ڈالنے والا بھی تو اور مشکل سے نجات دینے والا بھی تو۔ اللہ تو ہی سہارا، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی مختار کل، تو ہی عالم الغیب۔ اللہ کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر ان کی یہ تمام صفات یا ان صفات میں سے کوئی ایک صفت موجود ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے بگڑی بنائے، جس کی چاہے کشتی کو کنارے لگائے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس سے چاہے حکومت چھینے، جس کو چاہے عطا کرے۔ کسی کے پاس نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کو کچھ، سب فقیر ہے، انتم الفقراء، سب فقیر ہے، سب محتاج ہے، سب اس کے در کے سوالی ہے، سب اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والے ہیں، سب اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہیں، سب اس کے سامنے اپنے دامن کو دراز کرنے والے ہیں۔ وہ دے تو جھولی بھر جاتی ہے، اگر وہ نہ دے یہ جھولی خالی رہتی ہے۔ کائنات کا کوئی شخص اس خالی جھولی کو بھر نہیں سکتا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں جو درباروں پر جا کر جھولیاں بھرواتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو درباروں پر جا کر امیدیں جن کی بڑھاتی ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو درباروں پر جا کر اولاد طلب کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو درباروں پر جا کر قسمت بنواتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو درباروں پر جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صندوقڑیاں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ بھرنے والا وہ رب ہے، وہ چاہے تو بھر دے اور چاہے تو خالی کر کے فقیر کر دے۔ کسی آدمی کو روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں، عقیدہ توحید درست نہیں۔ عقیدہ توحید درست ہوگا تو وہ اس سیڑھی پر چڑھے گا جو سیڑھی جنت کو جانے والی ہے، اگر عقیدہ توحید درست نہیں تو وہ اس سیڑھی پر چڑھے گا جو جہنم کو جانے والی ہے، جنت والی سیڑھی پر چڑھ نہ سکے گا، وہ اس دروازے میں داخل نہ ہو سکے گا۔ آٹھ دروازے جنت کے، وہ آٹھوں دروازوں میں سے کسی دروازے میں سے داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ جہنم کے آٹھ دروازے ہیں، وہ ان آٹھوں دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے سے داخل ہوگا۔ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جو کچھ کر سکے۔ عقیدے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ انہی کے طریقے کا روزہ اور انہی کے طریقے کی نماز، انہی کے طریقے کی معیشت اور انہی کے طریقے کی معاشرت، انہی کے طریقے کی سیاست اور انہی کے طریقے کا کاروبار، کوئی چیز اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر کی جائے گی، اللہ کی قسم ہے اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب تو ہمارے جرنیل نے پابندی لگا دی، پہلے اشتہار چھپ جاتے ہیں تراویح آٹھ یا بیس، سارے مہینے اس کا جھگڑا رہتا ہے تراویح آٹھ یا بیس۔ اور یہ جھگڑا پیدا کیوں ہوتا ہے کہ تو نے اپنے تعلق کو کسی اور طرف جوڑ رکھا ہے، تو نے اپنے چہرے کو کسی اور طرف موڑ رکھا ہے، تیرا قبلہ پھر گیا ہے، تو نے اپنا قبلہ کسی اور کو بنا رکھا ہے، تیرا ماوا اور ملجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں رہی بلکہ تو نے کسی اور چیز کا انتخاب کر رکھا ہے. یہ جھگڑا مساجد میں صرف اس لیے پیدا ہوتا. اور اگر تیرا عقیدہ یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو آئمہ ہے, اگر اللہ کے نبی کے مقابلے میں ابراہیم خلیل اللہ آ جائے, موسیٰ کلیم اللہ آ جائے, عیسیٰ روح اللہ آ جائے, اسماعیل ذبیح اللہ آ جائے, آدم صفی اللہ آ جائے, یہ سارے انبیاء ایک ایک کر کے نہیں سب اکٹھے ہو کر آ جائیں اور نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنا کوئی قول پیش کریں, ان کی تمام باتوں کو رد کر دیا جائے گا, محمد رسول اللہ کی بات کو نیچے نہیں گرایا جائے گا. اگر تیرا عقیدہ یہ ہوتا یہ جھگڑا کبھی بھی پیدا نہ ہوتا. اس لیے کہ بخاری کی صحیح حدیث جس کو روایت کرنے والی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, ماں یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی رمضان میں رات کو کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ, اللہ کے نبی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ رات کی عبادت 11 رکعت کیا کرتے تھے, 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے. 8 تراویح 3 وتر, اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی 13 رکعت پڑھا کرتے تھے, اور صحابی بیان کرتا ہے کہ یہ 2 رکعت فجر کی رکعتیں ہوتی تھی فرضوں سے پہلے, 11 وہ, 8 تراویح 3 وتر اور 2 فجر کی سنتیں, یہ 13 رکعت بن جاتی تھی. لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے, حالانکہ موقع امام مالک کی حدیث موجود ہے, حضرت عمر امارا عمر و ابی بن کعب, حضرت عمر حکم دیتے ہیں ابی بن کعب کو وتمیم الداری اور تمیم داری کو, ان یقوم للناس 11 رکعتن, کے لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں. حضرت عمر کا حکم موقع امام مالک میں موجود ہے. اب یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مسلک کو سیدھا رکھنا, اور یہ رکعت کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں, مولویوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں, مولوی فٹافٹ, مولوی بجلی, کہ اس کے پیچھے تراویح پڑھو, 15 منٹ میں 20 تراویح پڑھا کر تمہیں گھر بھیج دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہی پتہ لگتا ہے جب وہ بلظالین پر پہنچتا ہے, باقی کچھ پتہ نہیں, یا آخری لگتا لمون یا لمون تا لمون یا لمون, کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیا پڑھ رہا. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سب سے برا چور نماز کا چور ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے اور پوچھا صحابہ نے, اللہ کے نبی نماز کا چور کیسا چور ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے, یہ نماز میں اس طریقے سے چوری کرتا ہے, لا یتم رکوعہا ولا سجودہا, نہ یہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا, یہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, نماز سے منہ پھیرتا ہے, نماز اس کی بلند ہوتی ہے, ہر نماز بلند ہوتی ہے, بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, یہ اللہ کی رضا حاصل کرتی ہے, بندے کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے, بندے کا نام جنت میں درج کرواتی ہے. اور بعض نمازیں بلند تو ہوتی ہے لیکن کندھے سے بلند نہیں ہوتی. فرمایا جو شخص اس طریقے کی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کندھے سے بلند ہوتی ہے, اور یہی نماز جب تھوڑی سی بلند ہوتی ہے اللہ کے حکم سے یہ نماز اس نمازی کے چہرے پر دے ماری جاتی ہے, اور یہ نماز بد دعا کرتی ہے, زیا کلّہ کما زیا تری, اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا. انصاف کا دامن تھامے اور مسجدوں کا راؤنڈ کرے, مسجدوں میں گشت کرے, دیکھے جا کر کیا اس حدیث کے مطابق نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ کچھ پتا نہیں کہ سجدے کی تکبیر کب کہی گئی ہے اور بیٹھنے کی تکبیر کب کہی گئی ہے؟ اب اس سجدے سے سر اٹھایا نہیں کہ دوبارہ پھر سر سجدے میں رکھ دیا جاتا ہے، اسے بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ ہم ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبی سے صحبت کی نہیں، نبی کے نورانی چہرے کو دیکھا نہیں، ایمان کی گھڑیاں ہمیں ملی نہیں. 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہمیں بیت گیا ہے. وہ شخص جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من رآنی اور رآم رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو دیکھا حرام کر دیا. یہ اس کی بات بتلا رہا ہوں جس نے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی کرنیں ایمان کی شعائیں اللہ کے نبی سے حاصل کی، اپنے دل کو منور کیا قرآن کے ذریعے سے، اس نے نبی کی موجودگی میں نماز پڑھی، واپس جانے لگا، کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیک السلام ارجع فصلی، تجھ پر بھی اللہ کا سلام ہو، جا واپس جاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ گیا نماز پڑھی، پھر سلام کہا السلام علیک ایہا النبی، آپ نے جواب دیا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر پھر گیا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. کون ہے صحابی رسول ہے؟ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب اللہ کے نبی نہ ہوں گے، نبی کے صحابہ ہوں گے، جنگ میں لوگ جائیں گے، لشکر میں اعلان کیا جائے گا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں؟ کہا جائے گا ہاں ہم میں ایک شخص موجود ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے اللہ پورے کے پورے لشکر کو فتح نصیب فرما دے گا. اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی 3 مرتبہ پڑھی اور آپ نے فرمایا نہیں ہوئی، مجھ کو نماز کا طریقہ سکھائی. اللہ کے نبی فرمانے لگے اذا قمت الى الصلاه فكبر، جب نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ، جو کچھ قرآن تجھ کو یاد ہے اس کو پڑھ، سمر کا حتی تطمئن راکع، پھر رکوع کر اور رکوع اطمینان سے کر، سمر فا پھر کھڑا ہو اپنے سر کو اٹھا، حتی تطمئن قائما اور اس وقت تک کھڑا رہ جب تک کہ تجھ کو اطمینان نہیں ہوتا، سمر سد حتی تطمئن ساجدا اور پھر سجدہ کر، یہاں تک سجدے میں اطمینان سے سجدہ کر، سمرفا پھر سجدے سے سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا یہاں تک کہ تو آرام سے بیٹھ جائے، سمسجد پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کر، سمرفا پھر سر اٹھا، حتی تطمئن قائدا یہاں تک کہ تو آرام سے بیٹھ جا، سمرفا پھر قیام کے لیے کھڑا. نبی کا صحابی بھی اگر اس ترتیب سے الٹ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری نہیں ہوئی. پھر کیا فرمایا وف الزال کا فی صلات کا کلحا، اپنی زندگی کی ہر ہر نماز اسی طریقے سے پڑھ جس طریقے سے میں تجھے بتلا رہا ہوں. تراوی بھی، نفل بھی، اشراق کی بھی، مغرب سے پہلے کے نوافل بھی اور بعد کے نوافل بھی، رات کے تہجد بھی، یہ تمام نمازیں اسی طریقے سے اطمینان اور سکون سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں تجھ کو بتلا رہا ہوں. اب آپ خود سوچ لیجیے، جو مولوی بجلی ہو، جو مولوی اپنا نام فٹافٹ رکھے، اس کے پیچھے نماز پڑھ کر اس کی بھی برباد اور آپ کی بھی برباد. سورج غروب ہو گیا، اب یہ انتظار میں بیٹھا ہے، کیا ہوا روزہ کیوں نہیں کھولتا؟ اللہ کے نبی نے روزے کا وقت مقرر کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، جب طلوع فجر ہو جائے رک جاؤ کھانے پینے سے، اور جو ہی سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لو. اب یہ انتظار کرتا ہے کس چیز کی؟ احتیاط کے. 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ احتیاط کے. یہ 2 منٹ 3 منٹ احتیاط کے تجھے کس نے بتلائے، کس نے سمجھائے؟ یہ میرے مولوی نے. 12 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا، 3 منٹ میں مر جائیں گے اگر ہم نے لیٹ کھول لیا. پوچھو اللہ کے نبی سے کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت اس وقت تک بھرائی میں ہوگی جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرے گی، اور جو ہی میری امت یہودیوں کی طرح اپنا روزہ لیٹ کھولے گی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا اور یہ سختیوں میں مبتلا ہو جائیں گی. وہ کما قال اللہ کے نبی کی نافرمانی امت کی خرابی کا سبب بن رہا ہے، لیکن ہم اس لیے کہ ہم نے ایک مسلک اپنایا ہوا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں. اور احتیاط ایسی، بعض لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے ساتھ ظہر کی احتیاطی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت ظہر کی. کیوں؟ کہا اگر جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جائے گی، ظہر نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے گا، اور بدبخت اگر دونوں نہ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ ایک دن ساری عمر کی ہی نماز پڑھ لے، اگر یہ نہ ہوئی تو اگلے دن کی، اگلے دن کی نہ ہوئی اگلے دن کی، اس مہینے کی نہ ہوئی اس مہینے کی، اس سال کی نہ ہوئی اگلے سال. یہ طریقہ کس نے بتلایا؟ ہمارے مسلک نے، کہ ہمارے مسلک مذہب حنفی میں جمعے کی نماز وہاں نہیں ہوتی جہاں اسلام نافذ نہ ہو، جہاں خلیفہ نہ ہو، جہاں قاضی نہ بیٹھتا ہو، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ کیے جاتے ہو، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. ہم جو عام شہروں میں دیہاتوں میں جمعہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے جمعے کی نماز نہ پڑھی لوگ وہابیوں کی مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ کر سارے وہابی ہو جائیں گے، اس لیے تم بھی جمعے کی نماز پڑھو. حالانکہ یہ مسلک حنفی کے خلاف ہے. اب چونکہ ذہن میں تو یہ بات ہے کہ یہ جمعہ ہمارا نہیں ہوتا، اس لیے احتیاطی ظہر پڑھا دی جاتی ہے کہ اگر جمعہ نہ ہوا ظہر ہو جائے گی، اگر ظہر نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے گا، کچھ تو ہوگا. میرے بھائیو، اپنے عقیدوں کو درست کر لو، اپنے اعمال کو بعد میں قضا کرو، اپنے عقیدے کی درستگی پہلے رکھو. پہلے دیکھو کہ عقیدہ توحید میں کہیں فرق تو نہیں، پھر دیکھو عقیدہ رسالت میں کہیں فرق تو نہیں. اگر فرق ہے یہی نکال لو، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے نکال لو، بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے نکال لو. ارے فرق کیا پڑتا ہے؟ تم ان کو جو پوچھتے ہو ان کو چھوڑ کر افضل کو پوچھو جو ان سب کا خالق و مالک ہے. جب یہ نہ تھے وہ تھا، اور جب یہ نہ ہوں گے وہ ہوگا. وہ ہے جس نے زمین بھی بچھائی، آسمان بھی بنایا، پانی بھی پیدا کیا، ہوائیں بھی بھیجی، بادلوں سے پانی برسایا، زمین سے انگوری اگائی، بغیر شوہر کے بیٹا دیا، کسی کو باندھ کیا، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹی دی. یہ وہی ایک ہے. اگر ان کو نہ پوجا جو مر گئے، قبر میں چلے گئے، ان پر مزار بنا دیے گئے، تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے اس کو پوچھ لیا وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ادنا کو چھوڑ کر افضل پر جانا یہ عقل مندی ہے، بے وقوفی نہیں. کیا ہوا اگر تم نے 4 یا 12 نہ بنائے، اگر تم نے ایک ہی بنا لیا، اور ایک ہی ایسا زبردست جو یہ کہتا ہے انا سید ولد آدم، میں ساری بنی آدم کا سردار ہوں. وہ ایسا زبردست کہ جو نبیوں کا ایمان ہے، عام لوگوں کا ہی نہیں نبیوں کا ایمان ہے، صرف ایمان ہی نہیں نبیوں کا خطیب ہے، خطیب ہی نہیں، قیامت کے دن جب سب نبی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہی اکیلا نبی ہوگا جو اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کر لوگوں کی سفارش کرے گا، گناہ گاروں کے گناہ بخشوائے گا، اس کے علاوہ قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا. اگر تو نے ان امتیوں کو چھوڑ کر اس نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا تو تو گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، تو منافع کا سودا کر رہا. فرق صرف یہ ہے، اس عقل سے سوچو، برادری کو سامنے نہ رکھو، رسم و رواج کو سامنے نہ رکھو، آبا و اجداد کے مسلک کو سامنے نہ رکھو، اپنے مولوی اور پیر کو سامنے نہ رکھو. یا اللہ سامنے ہو، یا اللہ کا نبی، یا قرآن ہو، یا حدیث، یا توحید ہو، یا رسالت، تیسری کوئی چیز نہ ہو. اگر آپ کی منزل آپ کا مقصود یہ دو چیزیں ہوئی تو اللہ کی قسم ہے یہ رمضان فائدہ دے گا, جنت میں پہنچائے گا, گناہ بخشوائے گا. اگر ان دو چیزوں سے ہٹ گئے ساری عمر عبادت کرتے رہنا, کبھی عبادت آپ کو فائدہ نہ پہنچائے گی. وآخر دعوانا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو محراب کیانی صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں میجر احتشام صاحب اور سعید صبا صاحب مسجد کی تعمیر اور مسجد کے انتظامی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. اگر کسی شخص نے مسجد کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے یا مسجد کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے یا انتظامی معاملات میں کوئی رد و بدل کرنا ہے تو میری غیر موجودگی میں یہ دو شخص ہمارے ذمہ دار اشخاص ہیں, میجر احتشام الحق اور سعید صبا صاحب. یہ کسی شخص کو رابطہ اگر کرنا ہے تو ان دونوں سے رابطہ کرنا. ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہے, انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کو سکول سے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے, گھر اور جائیداد سے آنکھ ہونا پڑا ہے. انہوں نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے اور اسناد کے نام کو تبدیل کرانے کے لیے اپنا کیس پٹ اپ کیا ہوا ہے. مالی بحران کا شکار ہیں, ان کے ساتھ تعاون کیجئے, وہ جمعے میں آئے ہوئے ہیں. قرآن میں مسجد ضرار کا ذکر ہے جس کو گرایا گیا, اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ منافقین نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی تھی, تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا کہ یہ فتنے کا ایک سبب بن رہی. سوال یہ ہے کہ مسلک دیوبند کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں, اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ ہماری شہرت سے بھی نزدیک ہے. آپ بتائیں, کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو عرش پر نہیں مانتا وہ شخص کافر ہے, مسلمان نہیں, اس لیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے, ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام طحاوی ذکر کرتے ہیں. شرح عقیدہ طحاویہ میں یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باسند موجود ہے, لہذا یہی عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ عرش پر ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے, ہاں اللہ کا علم شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے. شاہرخ اس کھال کے اندر ہوتی ہے, اگر کہا جائے اللہ شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی اس کھال کے اندر جا کر بیٹھا ہوا ہے, نہیں, اللہ نے خود بتلایا وسع ربی کل شیء علما, اللہ نے ہر چیز کو علم کے ذریعے گھیر رکھا ہے. اللہ کا علم شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اللہ کی ذات آسمان پر ہے. ایک عیسائی پادری کے بقول عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, جبکہ مسلمان توحید فرزندان توحید کہہ کر اللہ کے لاکھوں بیٹے بنا لیتے ہیں. آیا فرزندان توحید کی اصطلاح استعمال کرنا درست ہے یا غلط؟ فرزندان توحید کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ یہ توحید کو ماننے والے, یہ نہیں کہ توحید کے بیٹے. فرزندان توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ توحید کو ماننے والے ہیں, شرک کرنے والے نہیں. اس لیے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد توحید کے بیٹے ہیں تو یہ غلط ہے. آج کل بعض نام نہاد جاہل فلسفیوں نے وحدت ادیان کا عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ صرف اللہ کی توحید کو مان لو, باقی اپنے اپنے دین پر رہو. آیا یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ عقیدہ کیا مضمرات رکھتا ہے. پچھلے جمعے شاید آپ نے یہ حدیث سن لی تھی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. کوئی یہودی کوئی عیسائی یسمع بی, جو میرے بارے میں سن لے کہ میں آ گیا ہوں, ثم یموت, اور پھر وہ مر جائے اور وہ اس پر ایمان نہ لائے جو میں بھیجا گیا ہوں, جس کے جو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے, الا کان من اصحاب النار, وہ جہنمی ہوگا جنتی نہیں. جو لوگ آج کل وحدت ادیان کا کہ بس اللہ کی توحید کو مان لو, رسالت تم عیسیٰ کی مانتے رہو اور تم موسیٰ کی مانتے رہو, اگر اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان کوئی یہودی اور عیسائی نہیں لایا, سمجھ لے وہ مسلمان نہیں کافر ہے. یہ وحدت ادیان سب جھوٹ ہے. اگر کسی انسان نے ماضی میں بہت جھوٹ بولا ہو, قسمیں اور وعدے جھوٹے کیے ہوں, اور نماز اور قرآن میں سستی کی ہو, قسمیں اور قرآن جھوٹے اٹھائے ہوں, اب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں تو کیا کرے؟ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کرے. 70 سال بھی اگر گناہ کیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک صحابی بیعت کرنے لگے, اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا, اس نے بھی ہاتھ بڑھایا, اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. آپ نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی, ساری عمر تو گزری عشق بتا میں مومن, آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ اللہ کے نبی 60 سال گزر گئے اور بت پوجتے رہے, اب مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ اتنے گناہ جو جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کیا تجھ کو پتا نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو ختم کرا دیتا. اسلام قبول کر, توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا, اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوئے ایک لمحے میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ تو نصوحا ہو, دل سے توبہ کرے, زبان سے صرف نہیں کہ میری توبہ. عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کب کرنا چاہیے؟ بھول جائے تو کتنی عمر میں؟ عقیقے کی شرعی حیثیت 7ویں دن کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچہ رہن رکھا جاتا ہے, بھول جانے کی صورت میں جب بھی یاد آئے عقیقہ کرے, جس عمر میں پہنچا ہے عقیقہ کرے. گھر کی خیر و برکت کے لیے سورت نوح 1000 دفعہ پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں؟ حدیث کی روح سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے, مولویوں کے چکر ہیں جو چلائے ہوئے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.